حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اس یقین کے ساتھ کہ آج کے دور کو دیکھتے ہوئے، آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے مومن گھبرا جاتا ہے، کبھی پلٹ کر سادات حسنی کے ساتھ جو ظلم ہوئے ان پر توجہ تو کرے، تو اسے اندازہ ہوگا کہ آج کا دور تو دور جنت ہے اس دور کے مقابلے میں۔ جو اولاد امام مشتبہ کے ساتھ ماضی میں پیش آ چکا ہے، اور چونکہ سلام کلام کی آیت جس کا تعلق سورہ مبارکہ الطور سے، اور سورہ مبارکہ الطور قرآن مجید کا ترتیب کے لحاظ سے 52 نمبر کا سورہ، ترتیب نزول کے لحاظ سے 76 نمبر کا سورہ، اس کی تلاوت کا ثواب امام محمد منقل علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت میں یہ ہے، کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص سورہ مبارکہ طور کی تلاوت کر لیتا ہے خدا اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں جمع کر لیتا ہے۔ ہم سب کے سب خواہش مند ہیں، آرزو رکھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی۔ رجب المرجب کی دعا جو پڑھی جاتی ہے اس میں تمام تر بھلائی دنیا اور آخرت مانگی جاتی ہے، وہ تمام باتیں خدا سورہ طور کی تلاوت کرنے والے کے لیے مرحمت فرما دیتا ہے۔ تو سورہ طور اور اس کی آیت نمبر 21، اگر اولاد اور ذریت اپنے مومن والدین کی پیروی کرے ایمان لانے میں تو پروردگار عالم اس ذریت کو اور اولاد کو والدین کے ساتھ جنت میں جمع کر دے، جبکہ ان والدین کے نیک اعمال میں سے کوئی شے کی کمی بھی واقع نہ ہوگی، اور تمام انسان اپنے کیے ہوئے اعمال انجام دیے ہوئے اس میں گروی رکھوا دیے گئے۔ امام کے اولاد کی تاریخ کے حوالے سے اس سے پہلے خالی ایک جملہ کہ ویسے تو بہت سارے فضائل امام مشتبہ کے ہیں، قرآن مجید کی ہر اس آیت میں جہاں آل محمد کا ذکر ہے آل شروع ہی نہیں ہوتی جب تک کہ اولاد فاطمہ زہرا سے آغاز نہ کیا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آل محمد میں مولا کائنات جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دونوں شامل ہیں، لیکن اولاد ہونے کی حیثیت میں امام مشتبہ کی شخصیت زندگی کیسے گزاری، کتنے معجزات کو آپ نے ظاہر فرمایا، ایک جملہ صرف آپ کے، ویسے تو ایک ایک لفظ اتنا قیمتی ہے امام کی شخصیت کے بارے میں، نام ہو تو حسن، کنیت ہو تو ایک مخصوص کنیت جو بہت مشہور ہے ابو محمد، یعنی محمد کے والد، اور اس کے بعد تیسرا مسئلہ سب سے مشہور لقب امام مشتبہ کا، بہت سارے القابات ہیں، سب سے مشہور لقب السید، اسے تاریخ میں سب سے پہلے السید کے نام سے یاد کیا گیا، حضرت بنو ہاشم یعنی اولاد بنو ہاشم، ہاشم کی اولاد میں سارے ہاشمی سید ہیں، مگر جس کو السید کہہ کر یاد کیا گیا وہ امام مشتبہ علیہ السلام کی ذات ہے۔ اب جب بھی کبھی خالی السید استعمال ہو کہ سید آ رہے ہیں، سید بیٹھے ہوئے ہیں، سید کھڑے ہوئے ہیں، سید تشریف لائے ہیں، تو اس سے مراد نہ آقا حسین کی ذات ہے، نہ مولا کائنات کی ذات ہے، نہ ختمی مرتبہ کی ذات ہے۔ اگر تاریخ کے نزدیک کوئی ذات ہے سید کہلوانے والی تو امام مشتبہ کی ذات ہے۔ یہ وہ خاص عنوان ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں شاید حسنی سیدوں کی اہمیت نہیں ہے، لفظ السید کا آغاز امام حسن مشتبہ سے ہوا بطور لقب، میرے اور آپ کے درمیان نسبت کا مسئلہ ہے، امام کا یہ لقب ہے السید، جنت کے جوانوں کے سردار، رسول خدا سے اتنی شدید محبت اور ختمی کے مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الفت، کہ لوگ انگشت پر حیران رہتے تھے کہ اتنی محبت بھی ہو سکتی ہے، جیسے کسی انسان کو اپنے بدن کے ٹکڑے سے محبت ہو، اتنی محبت سرکار ختمی مرتبہ کو امام حسن سے تھی، تھی نہیں بلکہ ہے بھی، اور یہ اس بات کا تقاضا ہے جو ہمارے روز کے پیغامات میں شامل رہے گا، کچھ تو محبت مصطفیٰ کا خیال کیجئے، وہ اتنی محبت کرتے تھے جیسے اپنے بدن کے ٹکڑے سے محبت کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے انگشت مبارک میں جو خاتم آپ پہنتے تھے انگشتری، خاتم دونوں بھائیوں کے ہاتھوں میں ہے، سرکار سید الشہداء کے دستے مبارک میں خاتم ہے، اس پر لکھا ہوا ان اللہ بالغ امرہ، بے شک کہ اللہ اپنے امر کو مکمل کرنے والا ہے، اس میں بھی خاص پیغام ہے. اور امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے دست مبارک میں جو انگشتری ہے، جو خاتم ہے، انگوٹھی رنگ ہے، اس پر نقش ہے، کندہ ہے کہ العزت للہ ہے، عزت جتنی بھی ہے سب اللہ کے لیے. دونوں کے لفظ عبارتوں سے دونوں کے زمانوں کا بڑا گہرا تعلق ہے. سلمان پڑھ لے محمد والے. اور امام کے فضائل میں سے آج دل چاہتا ہے کہ کبھی باب الحوائج کے عنوان سے امام مصطفیٰ کو پہچانا ہے، شاید بہت کم سننے کو ملا. ہمارے اور آپ کے نزدیک باب الحوائج جو معروف ہو گئے، باب الحوائج میں مولا عباس کی ذات کو لیا گیا، آپ کی والدہ ام المنین فاطمہ کلابیہ کو لیا گیا، باب الحوائج میں شہزادہ علی اصغر عبداللہ رضی کو لیا گیا، باب الحوائج میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو لیا گیا، لیکن باب الحوائج میں خود سرکار امام مصطفیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں. ورنہ اس عشرے میں فرش ادا پر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے خلوص قلب کے ساتھ توسل کیجیے امام مصطفیٰ سے. توسل بہت سارے امور میں ہو سکتا ہے، آج ایک خاص امر سے متعلق بات کریں جس کا تعلق لفظ اولاد سے بھی ہے. بہت مشہور و معروف واقعہ جو آپ نے بہت مرتبہ سنا بھی ہے، زبانی یاد بھی ہوگا، میں دہراتا ہوں توسل کے اعتبار سے. سفر حج اور پیدل سفر، آج کل کربلا کی زیارت کے لیے ایک بہت مشہور لفظ ہو گیا ہے مشی، عربی کے لحاظ سے لفظ مشی یعنی واک، پیدل جانا، اور جس راستے پر چلا جائے اس کو طریق المشاد کہتے ہیں. تو نجف سے کربلا، بغداد سے کربلا، بصرہ سے کربلا، حتیٰ کہ بعض دیگر دور دراز علاقوں سے پیدل کربلا. اس کی الگ تاریخ شروع کس نے کیا، اس کا ثواب کیا، قدم اٹھانے کا انداز کیا، وہ الگ نہ، بس اتنا کافی ہے کہ پیدل چلوانے کا مقصد پیدل چلوانا نہیں ہے، پیدل چلانے کا مقصد اظہار تذلل ہے سرکار سید الشہداء کی بارگاہ. مثال دیتا ہوں، اگر کوئی بہت بڑی عالم شخصیت، صاحب تقویٰ، کسی مقام پر کھڑے ہوئے اور آپ بائک پر بیٹھے بیٹھے ان کے پاس پہنچ جائیں ان کو سلام کرنے کے لیے، تو یہ بے ادبی ہوگی. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بائک کو روکیے دو قدم پر، چار قدم پر بائک کو کھڑا کیجیے اور وہاں سے پیدل آئیے، جھک کے ملیے عالم. جب ایک عالم کا تقاضا ادب یہ کہ انسان سواری سے اتر کر وہاں چار قدم چلے، تو آقا حسین کے مقام کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ اور جب آقا حسین کے مقام کا تقاضا سمجھ میں آ جائے، تب امام حسن مصطفیٰ کا تقاضا عظمت پروردگار سمجھیے، پیدل حج کیے یعنی مشی کی، واک کی. ویسے تو کربلا مولا جو مشی کرتے، ایک تو وہاں کا ٹرینڈ ہے، کلچر گلی ہے کہ چھوٹا ہو بڑا ہو، خاتون ہو، مرد ہو، بچے ہوں، سب چلتے ہیں پیدل. ایک ہماری محبت ہے مگر ٹرینڈ نہیں ہے، محبت تو ہے مگر ٹرینڈ نہیں ہے ہمارا، تو پاؤں میں چھالے پڑ جاتے. ایسے ہی حج کے سفر میں حجت خدا کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، عجیب کیفیت، چھالے نہ پڑتے اگر ان چھالوں کی وجہ سے کسی کے لیے مراد پر آنا نہ ہوتا، چھالے پڑے ہیں مگر کسی اور کے لیے اس سے فائدہ پہنچانا مقصود ہے، ورنہ زمانے کو چلاتا ہو کیا خود چل کر تھک جائے گا؟ لوگوں نے آپ سے عرض کی کہ اب تو آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، آپ سواری پہ بیٹھ جائیں گے. امام فرماتے ہیں سواری پر تو نہیں بیٹھیں گے، پھر خدا کے لیے چل رہے ہیں. البتہ کچھ قدم کے فاصلے پر ایک ایسی منزل آنے والی ہے جہاں پاؤں کے چھالے کے لیے روغن یعنی آئل بیچنے والا شخص ملے گا، اس سے خرید کے آئل لگا لیں گے، تیل لگا لیں گے. جتنے سفر کرنے والے ساتھ تھے سرگرانوں کے پوچھتے ہیں مولا لیکن کیا منزل ابھی تو نہیں آنے والی ہے؟ میں کہتا ہوں کاش امام کے ساتھی کچھ تو پہچانتے، حضرت یوسف کو قید خانے میں اگر جان چکے ہوتے تو مشتبہ سمجھ میں آ جاتے. وہ قید خانے میں مذاق کر رہا تھا، ایک نے پوچھا خواب کی تعبیر آپ نے بیان کر دی، اس کی تعبیر کو سن کر دیکھا دیکھی دوسرے نے کہا میں نے وہ خواب دیکھا ہے، یعنی کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا میرے سر پر روٹیوں کے ڈھیر رکھے ہوئے اور فضا کے پرندے آ کر نوچ نوچ کر اسے توڑ کے کھا رہے، بتائیے خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ آپ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ تجھے موت کی سزا ہو جائے گی، پھانسی ہوگی، اور اتنی دیر تک لٹکا رہے گا سولی پر کہ تیرے سر کا بھیجا مغز پرندے نوچ نوچ کے کھائیں. تو گھبرا کے کہتا ہے میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں ہے، میں تو آپ سے مذاق کر رہا تھا. نبی فرماتے ہیں اب خواب دیکھا ہو کہ نہ دیکھا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اب ہماری زبان سے اگر نکل گیا تو یہ ایسا ہو کے رہے گا. اللہ اکبر. میں آپ کو روک کر کہوں جملہ، ماں باپ اگر اپنا مقام سمجھ جائیں تو اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا سیکھ جائیں. اولاد کے لیے الفاظ زبان سے ادا کرتے ہوئے سوچنے کے ماں باپ بول رہے ہیں، اور ماں باپ کا زبان سے نکلا وہ جملہ ہو سکتا ہے کہ حقیقت کا روح دھار لے. جیسے حجت خدا کی دعا قبول ہوتی ہے ایسے والدین صالحین کی دعائیں بھی مقبول ہوتی ہیں. تو امام فرما رہے تھے کہ نہیں آگے منزل آنے والی ہے، لوگ کہتے ہیں منزل کہاں سے آئے گی؟ امام فرماتے ہیں تم دیکھو تو صحیح، جتنا امام نے فرمایا تھا اتنے فاصلے میں منزل آ گئی، اسٹاپ آ گیا. اور جیسے امام کے الفاظ تھے ویسے روغن رائل بیچنے والا موجود تھا، لوگ دوڑ کر اس کے پاس گئے، ایک دائیں سے ایک بائیں سے ایک سامنے سے ایک پیچھے سے، ہمیں آئل چاہیے ہمیں آئل چاہیے ہمیں آئل چاہیے. وہ بھی حیران و پریشان ہے کہ کبھی اس طرح لوگ آئے تو نہیں ہیں، کیا بات ہے، خرید تو ہے، کس کے لیے خرید رہے ہو؟ سب نے مل کر کہا کہ فرزند رسول آئے ہوئے ہیں، زہرا کا لال آیا ہوا، اس کے پاؤں میں استعمال کرنا ہے علاج کے طور پر. یہ آئل بیچنے والا مومن ہے، کہتا ہے اچھا سب بات چھوڑو میں خود چلوں گا، نہ چھالے ہوتے نہ راستہ بنتا نہ منزل آتی نہ واقعہ ہوتا. دوڑ کر امام کے پاس، بہت غور کیجیے گا، دوڑ کے امام کے پاس آیا، آئل پیش کیا، امام نے رقم دینا چاہیے منع کرتا ہے، کہتا ہے میں رقم آپ سے لوں گا نہیں، آئل لینی پڑے گی، کہا میرے حق میں دعا کر لیجیے اور دعا الگ کریں گے. دعا کیا کر دیں؟ کہا میں گھر سے چلا تھا، گھر میں بیوی امید سے تھی، دعا کریں خدا مجھے بیٹا صحیح سالم عطا کر دے. امام نے فرمایا گھر چلے جاؤ، تمہاری بیوی گود میں تمہارے بیٹے کو لیے بیٹھی ہے. یہ معجزہ آپ نے بہت بار سنا ہے، میں نے سنایا کیوں ہے کہ تاکہ اس فرش اور اس اشرے کی برکت سے اگر آپ میں سے کوئی اولاد کا مسئلہ لے کے بیٹھا ہوا یقین کامل کے ساتھ امام مصطفیٰ کا توسل کرے. زہرا کا لال بہت قریب ہے، بہت مہربان ہے، یہ حسین کا بڑا بھائی ہے، اگر چھوٹا بھائی بیٹے بانٹ سکتا ہے تو بڑا بھائی کیا کچھ نہیں بانٹ سکتا۔ تو رجوع تو کرے امام مصطفیٰ سے سلوات پڑے گا محمد و آل محمد۔ اور اب آئیے یہاں تک کی منزل مکمل کرتے ہوئے، ہم اولاد مصطفیٰ کے حوالے سے کل جناب زید تک پہنچے تھے، حضرت زید ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب، 90 برس کی سن میں انتقال ہوا۔ مدینہ منورہ میں آپ سبقات کے متولی تھے، اللہ کے رسول کے سبقات۔ تو کل مجھ سے نکلتے نکلتے مومن نے سوال کر لیا، میرے ذہن میں تھا کہ یہ سوال آئے گا اور وہ آ گیا۔ جب کوئی سوال آتی تو اچھا لگتا ہے کہ ہم ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، سوال ٹاپک کے لحاظ سے آ رہا ہے۔ سوال یہ آیا کہ حضرت زید اگر کوئی شخصیت تاریخ میں ہے مولا مصطفیٰ کی اولادوں میں، تو کیسے ممکن ہے کہ حسن کا بیٹا کربلا میں نہ گیا ہو؟ جواب، کربلا ایک ایسا موضوع ہے جس کا انتخاب خدا کی طرف سے، رسول خدا کی طرف سے۔ صرف ایک جملہ آپ کو یاد دلاتا ہوں، لازم نہیں ہے کہ مولا کے گھر میں رہنے والا ہر شخص کربلا پہنچے۔ اگر یہ لازمہ ہوتا کہ جو حسین کے ساتھ رہتا ہے وہ کربلا پہنچے، تو پھر عبداللہ ابن جعفر تیار کربلا نہیں گئے، تو کیا ان کا مقام کم ہو گیا؟ حضرت محمد حنفیہ فرزند مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کربلا نہیں گئے۔ کیا مقام کم ہو گیا؟ اگر خود سے کربلا جانے کا مسئلہ لازم ہے، سرکار سید الشہداء ہو تو جو ساتھ رہتا ہے کربلا جائے گا۔ صرف ایک مثال کافی ہے، حضرت میمونہ جناب فضہ، اللہ کے رسول سے 3 دعاؤں کے آپشنس جب ملے کہ جو چاہو مانگ لو، آپ نے اس میں یہ کیوں استعمال کیا؟ آپ تو سمجھتی تھی کہ مجھے تو ساتھ جانا ہی جانا ہے، بھلا کیسے ممکن ہے حسین جائیں اور فضہ کو چھوڑ دیں؟ لیکن فضہ اگر گھر کی ایک کنی سمجھتی ہے کہ کربلا جانے کے لیے کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے، خود سے کربلا نہیں جا سکتی، فضہ نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی کہ آپ کے توسل سے خدمت جناب زہرا میں جو مجھے ملنا چاہیے، ان میں ایک دعا یہ ہے کہ جب آقا تشریف لے جائیں کربلا کے لیے مجھے ساتھ لے کر جائیں۔ ایک تو یہ مرحلہ، دوسرا مرحلہ، ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے۔ عبداللہ ابن جعفر تیار رکے، ان کی ذمہ داری الگ تھی، محمد حنفیہ رکے، ان کی ذمہ داری الگ تھی، حضرت زید رکے، ان کی ذمہ داری الگ تھی، اور سرکار سید الشہداء نے مدینہ کو خالی نہیں کیا تھا، اس لیے نہیں کیا تھا کہ سید سجاد نے پلٹ کے واپس مدینہ آنا تھا، اگر سب کو لے کر چلے جاتے تو پھر چوتھے امام کا ساتھ دینے والا صحابی کون ہوتا؟ تو اس لیے ایک نمائندگی ہے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی اولادوں میں سے زید ابن حسن، اور امام علیہ السلام کی ازواج میں سے ایک ایسی شخصیت جو آپ کے نکاح میں آئیں، ان کا نام تو نہیں مل رہا، ام عبداللہ کے نام سے یاد کیا گیا، ابھی ام ولد کنیز ہیں، ام عبداللہ کے نام سے جب آپ کے نکاح میں آئیں، بالکل تقریباً برابر برابر چلا مسئلہ، یعنی وہاں شہر بانو مولا حسین کے حرم میں آئیں، اور یہاں تقریباً آگے پیچھے فرق نہیں ہے، حضرت ام عبداللہ آپ کے نکاح میں آئیں، اور ام عبداللہ سے جو آپ کے نکاح میں آئیں مولا حسن کی. غالباً یہ پہلا نکاح ہے, یہ پہلی خاتون جو آپ کے نکاح میں آئیں, اور ان سے خدا نے آپ کو ایک بیٹی عطا فرمائی. بیٹی کا نام رکھا گیا فاطمہ بنت الحسن. یہ وہی فاطمہ ہے کہ شہر بانو کے یہاں بیٹا ہوا علی ابن الحسین, ام عبداللہ کی یہاں بیٹی ہوئی فاطمہ بنت الحسن, اور بعد میں علی و فاطمہ پھر جمع ہوئے محمد باقر کی آمد ہو گئی. ایک تو سلسلہ یہ بنا مولا حسن کی بیٹیوں کا حوالہ آپ کی ازواج کے حوالے سے, دو نام آ گئے, ایک بیٹی کا ایک زوجہ ام عبداللہ. ابھی اور نام بھی آئیں گے, ام بشیر الی آخر, ام اسحاق بنت طلحہ. البتہ امام کی اولاد میں سے آج تین کا تذکرہ کرنا ہے, اور یہ تین افراد وہ ہیں کہ جو حضرت حسن مسنا ابن الحسن, ان کو مسنا کیوں کہتے ہیں؟ مسنا کا مطلب تثنیہ, دو والا. اس میں حسن دو مرتبہ تکرار ہوا, حسن اے مسنا, حسن ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب. اس دو مرتبہ حسن کی تکرار کی بنیاد پر ان کو حسن مسنا کہا گیا. اور کیا حسین و جمیل مولا کی اولادیں تھیں. کبھی تاریخ طبری کے الفاظ پڑھی ہے, کبھی مدینے سے گرفتاری سادات پڑھی ہے, کبھی اونٹوں سے بندھے ہوئے سیدوں کو دیکھیے, کبھی دوہری زنجیریں ہاتھوں میں پہنے ہوئے امام حسن کے نجیب شریف فرزندوں کو دیکھیے, بالکل چاند کی طرح کملائے ہوئے سر جھکائے ہوئے, بعض کو تو پسے گردن باندھا جاتا تھا اور بعض کو اونٹ کے ساتھ پاؤں کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا. چلیں, جب میں اس منزل پہ آپ کو لے کر آ گیا تو شاید آپ کے اذہان میں بات آ رہی ہو کہ زمانہ کون سا ہے. میں کل اشارہ کر چکا, بنو امیہ کی حکومت ختم ہو چکی, آخری مروان الحمار کو ختم کر دیا گیا, اور بنو عباس میں صفاح اور اس کا بھائی ابو جعفر المنصور, یہ دونوں افراد اور پورے عباسی خاندان کے معتبر لوگ محمد نفس زکیہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے کہ بنو امیہ سے حکومت لے کر آل محمد کے سپرد کر دیے. یعنی اگر خون حسین کے انتقام کی روش کو ملاحظہ کیا جائے, جتنی تحریکیں اٹھیں ان میں سب سے زیادہ مؤثر تحریک وہ ہے جو مدینہ منورہ سے محمد نفس زکیہ کے ذریعے سے بلند ہوئی. ابو جعفر کون ہے؟ ذرا صفاح کی بات مکمل کر لیں, کیسے مظالم ہوئے وہ اپنے مقام پہ بیان ہوں گے. البتہ کچھ رویہ ایسا رہا کہ ابو مسلم خراسان سے لشکر لے کے پہنچا کوفے, اور آل محمد کو چھوڑ کر بیعت کی صفاح عباسی خلیفہ کی. یہ روش بن رہی تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ آتے آتے, امام کا زمانہ امامت. صفاح بہت کم اقتدار میں رہا, خالی ایک جملہ بیان کروں, بنو امیہ کے تمام افراد مار دیے گئے, اور 70 لوگ بنو امیہ ایسے مارے گئے تھے کہ تاریخ بنو عباس کا انداز بتاتی ہے, اس کو سمجھنے کے لیے بیان کر رہا ہوں. کہ 70 افراد کو حکم دیا صفہ نے کہ ان کے ہاتھ پاؤں تختوں سے باندھ دیے جائیں۔ کل کی بات آپ کو یاد ہوگی، لگے ہوئے بستر برابر برابر جنت میں متقین کے لیے، کہ ایسے تختوں پر باندھ کر ہاتھ اور پاؤں تختے برابر برابر رکھ کے ملا دیے جائیں۔ 70 افراد زندہ ہے، اور ان 70 افراد کے وجود پر کارپیٹ بچھایا گیا، اس زمانے میں جو تھا کارپیٹ، چٹائی کے لیے، فرش کے لیے، اور صفہ خلیفہ نے اپنے دوستوں کے ساتھ ان جسموں پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ یہ تاریخ میں ذرا سا اشارہ ظلم ہے کہ بنو عباس جب آئے تو انداز کیا تھا، زندہ جسموں پر فرش کے طور پہ استعمال کیا، اس پہ بیٹھتے، اور جب بھیکے سے چلانے کی کرانے کی آوازیں آتی تھیں تو خوشی محسوس کرتے تھے صفہ کا انداز۔ خیر صفہ تو خطبہ نہیں دے سکا، وہ الگ بات ہے، ابو جعفر منصور اس کا بھائی جب خلیفہ بنا، اس کا ایک مشہور لقب ہو گیا دوانقی۔ دوانقی کہتے ہیں دانق سے نکلا ہوا لفظ، دانق کہتے ہیں کوڑی، کوڑی۔ اب وہ کوڑی کیا ہے، بچوں کے لیے کیا سمجھایا جائے، پہلے ایک پائی ہوتی تھی، پیسہ ہوتا تھا، اور پیسے سے نیچے، پائی سے نیچے ایک کوڑی ہوتی تھی، یعنی کوائنز کی ایک اتنی چھوٹی شکل جو اب تو سننے میں بھی نہیں آ سکتی، اس کو عربی میں دانق کہتے تھے۔ یہ اتنا کنجوس تھا کہ پائی پائی کا حساب کرتا تھا، اتنا بخیل تھا کہ اس کے بخل کی بنیاد پر اس کو دوانقی کے نام سے یاد کیا گیا۔ جب کبھی لعنت کیا کیجئے، خاص طور سے ابو جعفر المنصور کو مت بھولا کیجئے کہ یہ بدترین شخص ہے، اتنا بدترین ہے کہ اس کے زمانہ حکومت میں سادات پہ ظلم شروع ہوا۔ مدینے پہنچا، حج کر کے مدینے آیا، اور مدینے آ کر حاکم مدینہ سے کہتا کہ محمد نفس زکیہ اور ابراہیم کو چھوڑ کر عبداللہ محض اور تمام اولاد حسن کو جمع کر لو۔ سب کو جمع کر لیا تو حاکم سے کہتا ہے مدینے کے، ان سب کو اریسٹ کر لو۔ سب اریسٹ ہو گئے۔ چلیے مثال کو آسان کرتا ہوں کہ مدینے آنے سے پہلے اس نے شہر واسط میں حضرت زید شہید کے حوالے سے جو آپ سنتے، پہلے وہاں پر کارروائی کی اور اولاد زید شہید کو وہاں پر جب ختم کر دیا تو اب مدینے کی طرف آیا، اور آج 3 بیٹوں کا تذکرہ، ان میں سے ایک حسن مسنہ، حسن ابن حسن کی اولادوں میں سے، حسن ابن حسن کا نکاح سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی بیٹی سے ہوا، یعنی اب دو طرفہ مسئلہ ہو گیا، مولا حسن کی بیٹی، مولا حسین کا بیٹا، فاطمہ ان کی بیٹی، علی ان کا بیٹا، فاطمہ ان کی بیٹی، ان کا بیٹا حسن، فاطمہ سرکار سید الشہداء کی بیٹی۔ اور خی نے لکھا ہے کہ شہزادہ اپنے چچا کے پاس آیا اور چچا سے رشتے کا سوال کیا، لکھا ہوا ہے واللہ عالم، اور امام نے محبت سے سینے سے لگا کے فرمایا بیٹا یہ 2 شہزادیاں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا نکاح منعقد کریں، اور آپ نے اپنی بیٹی کا انتخاب کیا فاطمہ کا، جو صورت و سیرت و کردار و گفتار میں فاطمہ تو زہرا سے مشابہ تھی۔ امام حسن کا بیٹا حسن بالکل صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں امام مشتبہ کی مشابہ تھا۔ تو حسن کی تصویر اور فاطمہ زہرا کی تصویر ان اولادوں میں آگے بڑھی، اور پھر یہ نکاح منعقد ہوا. اب میں اپنے صحیفے کاملہ والے عشرے میں جملہ کہہ کر آیا تھا, جملے کو دہراتا ہوں, تلوار پڑے ہوا محمد والے چونکہ تاریخ پڑھنا ذرا سا ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے میں سیدھا سیدھا پڑھ رہا ہوں, آپ سنتے رہے, تھک جائیں سو جائیے گا, مشکل نہیں. تاریخ سنتے سنتے ہو سکتا نہیں آ جائے. تو خیر بات ہو رہی ہے کہ ایک شخص ہے شاعر اس زمانے کا, اس کا نام منصور بن زیان الفزاری ہے. اس نے آ کر حسن مسنہ سے ایک بات کی کہ اتنا خوبصورت چہرہ آپ کا, اتنے حسین, اتنے وجی ہو, ایک خیال کرنا رشتہ ذرا اپنے خاندان سے باہر کرنا, ورنہ بچے تمہارے جیسے خوبصورت نہیں ہو پائیں گے. وہ تصور جو آج ہمارے اذہان تک پہنچا ہے کہ اگر خاندان میں رشتے کیے جائیں تو کچھ آئے اولادوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. حضرت حسن مسنہ فرماتے ہیں جی میں تو اپنی چچا کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کر چکا. یہ اس زمانے کی بات, جب نکاح ہو چکا اور صرف نکاح ہی نہیں ہوا بلکہ اس سے کہتے رک جاؤ الفضائی, رک جاؤ میں ابھی آتا ہوں. حجرے میں گئے, ایک شہزادے کو لے کر آیا, دکھایا, دیکھو یہ ہے میری اولاد جو اللہ نے مجھے دی ہے. کون؟ عبداللہ. پھر گئے دوسرے کو لے کر آ, دوسرا بیٹا, یہ کون؟ کہ یہ محمد. تیسرے کو لا, یہ کون؟ کہ یہ ابراہیم. دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ تم سمجھتے ہو کہ اگر خاندانوں میں شادیاں ہوں تو اولاد ناقص ہو جاتی ہے. حسن مسنہ نے اس بات کا ثبوت دیا اپنے تین بیٹے دکھا کر کہ میں اپنے چچا کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنے کے بعد ان تین خوبصورت شہزادوں کا باپ بن چکا ہوں. اور یہ تینوں شہزادے, ایک 67 سال کی عمر میں, ایک 68 سال کی عمر میں, ایک 75 سال کی عمر میں, یہ تینوں شہزادے کوفے کے زندان قید خانہ ہاشمیہ میں, اس قید خانے کا ایک جملہ کہتا ہوں, اس قید خانے کی حالت یہ تھی جو منصور نے بنایا تھا. اس میں اگر کوئی مر جاتا تھا تو میت کو دفنانے کی اجازت نہیں تھی. زندہ افراد کے ساتھ میتیں پڑی رہتی تھیں, اور اس ماحول میں تصور کیجئے گا, اللہ اکبر, کیا کیا ظلم کیے گئے. مجھے ایک شہزادہ اور یاد آتا ہے, یہ تمام تو اولاد امام حسن کے حالات چل رہے ہیں. جب مدینے سے گرفتار کیا گیا امام مشتبہ کی اولاد کو, ان میں ایک شہزادہ محمد دیباج بھی, دیباج کہتے ہیں بہت خوبصورت, محمد دیباج کی بیٹی ہے رقیہ جو ابراہیم کے نکاح میں, ابراہیم محمد نفس زکیہ کے ساتھ روپوش ہیں منصور کے مظالم کے حوالے سے. تو محمد دیباج کو تازیانے مارے گئے, بتاؤ ابراہیم کہاں پر, اور اتنا مارا گیا کہ جب کوفے میں اس کے دربار سے نکل کر جہاں یہ منصور بیٹھتا تھا باہر آئے ہیں تو پورے جسم سے خون بہ رہا تھا. اتنا خوبصورت شہزادہ کہ اس کا چہرہ پہچان میں نہیں آتا تھا, محمد دیباج. اور جملہ لکھا تاریخ نے کہ جو لباس پہن کر گئے تھے وہ لباس جسم کے زخموں کے اندر پیوست ہو گیا تھا. اللہ اکبر. اور جملہ سنیں, اس طرح سے مارا گیا تھا شہزادے کہ اس کی ایک آنکھ اس کے رخسار پہ آگے لٹکی ہوئی تھی. محمد دیباج امام مشتبہ کی اولادوں میں ایک اولاد, اور جب باہر نکل کر آئے, آپ کے بھائی کا نام بھی ابراہیم جو آپ کے ساتھ موجود تھے, باہر پانی مانگ رہے تھے, شدید پیاس لگی تھی. منصور کے ہوا خواہ اس کے لشکر میں خوراسانی لوگ شامل تھے, کسی نے پانی دینا گوارا نہ کیا. ابراہیم روتے تھے, ارے کیا رسول اللہ کی اولاد پیاس سے مر جائے گی؟ اجرکم اللہ, رونے والوں, یہ کربلا کے بعد کی قربانیوں میں ایک جملہ تھا, اور اب دل چاہتا ہے کہ کربلا کی قربانیوں سے بس ایک جملہ اور اپنی سبت میں بیان کروں. وا غربتا, میرا مولا حسین کسی منزل پہ اپنے آپ کو اتنا کمزور خیال نہیں کیا ہوگا کہ مولا خود اپنے آپ کو غریب کہہ کر فریاد کرے. مگر دو مقامات تاریخ میں ملتے ہیں, ایک جب ماں کا جنازہ رکھا ہوا تھا تب اپنے آپ کو غریب کا فرمایا تھا, یا ایک وہ وقت تھا جس کو ایک خطیب روضہ سرکار سید الشہداء پر روایت پڑھ رہے تھے, روتے جاتے تھے, پڑھتے جاتے تھے کہ مولا حسین جب کربلا کے میدان سے اکبر کی لاش اور قاسم کے ٹکڑے لا کے رکھ چکے تھے تو دونوں لاشوں کے بیچ میں میرا مولا حسین بیٹھ گیا, ایک ہاتھ اکبر پہ رکھا, ایک ہاتھ قاسم کے ٹکڑوں پہ رکھا, اور رکھ کے فرمایا, آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا, پروردگار آج حسین غریب ہو گیا. روایت پڑھی گئی, حرم میں بڑا شور گریہ مچا ہوا, خطیب نے روایت کو مکمل کیا, لوگ دھاڑے مار کے روتے رہے. خطیب اپنے بستر پہ پہنچا ہے, حالت خواب میں دیکھا کوئی معظمہ تشریف لائی ہے, اور تشریف لا کے فرماتی ہیں, اے خطیب آئندہ یہ روایت حرم میں نہ پڑھنا. خطیب رو کر کہتا ہے, بی بی اگر روایت غلط ہو تو میں کہیں پر بھی نہیں پڑھوں گا. مگر فرماتی ہیں, روایت غلط نہیں ہے, جب سے تو پڑھ کر آیا ہے میرے بیٹے کو ہوش نہیں آ سکا. رونے والوں سے ایک جملہ سننا, ہائے کربلا, ہائے قاسم کی لاش کے ٹکڑے حسین نے کیسے اٹھائے تھے. ہائے, اپنے چچا کو قاسم پکارتا رہا, چچا پہنچے تو اس وقت پہنچے. ایک جملہ سنو مات اللہ, رو کربلا میں دو لاشیں خاص طور سے پامال ہوئے. ایک تو خاص طور سے پامال ہوا مولا حسین کا لاشا, مگر بعد شہادت پامال ہوا, اور جو زندگی میں پامال ہو گیا اسے قاسم کہتے ہیں. دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑتے رہے, بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑتے رہے, بچہ گھوڑوں کے درمیان سے کبھی دائیں طرف سے آواز آتی تھی, یا ابا ہو ادرکنی, جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے بچے کا جسم آگے کھنچ جاتا تھا کبھی بائیں طرف سے آواز آتی تھی, یا اما ہو. اللهم لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا. پروردگار مولا امام حسن کا واسطہ, حضرت قاسم کے ایک ایک رگہائے بدن کا واسطہ. پروردگار آج توسل کرتے ہیں, امام مشتبہ کو وسیلہ بناتے ہوئے, باب الحوائج ہر امام کی ذات ہے, خاص طور سے امام معصوم کی ذات کو وسیلہ بناتے. اے خدا, جو مانگنے والے اپنی اپنی حاجات لے کر بیٹھے, حضرت قاسم کا وسیلہ, حضرت محمد دیباج کا وسیلہ, ایمان کے ان تمام شہزادوں کا وسیلہ جنہیں سادات ہونے کے جرم میں اذیتیں پہنچائی گئی ہیں, خدایا تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. خاص طور سے اگر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے اور اولاد کی تمنا لیے ہوئے ہے, امام حسن مشتبہ کا واسطہ اسے حسین اولاد, عاشق حسین اولاد, ناصر حسین اولاد نصیب فرمائے، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جو صاحبان اولاد ہیں، امام مجتبیٰ کی اولاد کے قربانیوں کے واسطے سے پروردگار ہماری اولادوں کو ناصران امام میں شمولیت کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ٹوٹی ہوئی قبر حسن مجتبیٰ ہے، اب وہ اسباب فراہم فرما کے بقی روضے تعمیر ہو جائیں، نظام ظلم کو ختم فرما دے، تمام ماتم داروں کو سلامتی عطا فرما دے، تمام پر مقدس مقامات کی حفاظت فرما دے۔ پروردگار اب شام پر دوبارہ کوئی حملہ نہ ہونے پائے، پروردگار کسی اور مقدس مقام پہ اب کوئی اور ظلم روا نہ ہو سکے، خدایا تمام مظالم کے خاتمے کے لیے، عدل و انصاف کے قیام کے لیے امام قائم کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ہمارے آبا و اجداد ذریت و اولاد کو ایمان کی خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد و آلہ المعصومین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔